الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما بعد وقال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون صلوات محمد وآل محمد بات کرتے کرتے 1429 ہجری کی محرم الحرام کی آج 8ویں تاریخ میں گزر گئی. وقت محدود ہوتا ہے, باتیں مجھے زیادہ کرنا ہوتی ہیں, میں کبھی مشکلوں میں آ جاتا ہوں. ارشاد خدا سے رائے ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے جہاں ساری کائنات کو بنایا اور کائنات کے لیے ایک سسٹم بنایا, اس کا نام بھی ہے اسلام. جیسے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ارشاد ہے, اور اسی کو یوں بھی کہا گیا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہماری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے. سجدہ کرنے کے معنی سرنڈر کرنے کے ہیں, کہ وہ سرنڈر کیے ہوئے ہیں, وہ بھی اسلام ہے. تو ارشاد قدس الہی ہوتا ہے کہ جب ساری کائنات ہمارے بنائے ہوئے قانون پر چل رہی ہے, تو ہم نے تم کو جو اختیار دیا ہے تمہاری عقل کی بنا کے اوپر, اب تمہاری شرافت نفس کا تقاضا ہے کہ عقل کا یوز کرو, مس یوز نہ کرو. عقل کو صحیح استعمال کرو, عقل سے غلط راستوں پر نہ جا پڑو. جدھر پوری دنیا پوری کائنات جھکی ہوئی ہے, اسی طرف تم بھی اپنے سر کو جھکا دو. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میری زندگی کے دو ہی خواب ہیں, دو ہی تمنائیں ہیں, اور دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. ایک یہ کہ میں مسلمانوں کو تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتا ہوں. جب تعلیم آئے گی تو خود بخود اتحاد پیدا ہو جائے گا. اس لیے کہ جتنی زیادہ جہالت ہوتی ہے اتنے ہی زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, انتشار ہوتا ہے, دشمنیاں ہوتی ہیں. اور جتنا زیادہ علم ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دوسرے کے لیے دل میں ہمدردی کی جگہ پیدا ہوتی ہے. یہ میرا مشن ہے جس پر میں مدتوں سے عمل کر رہا ہوں. جب تک زندہ ہوں اس پر عمل کرتا رہوں گا. جہاں جہاں تک میری مجلس جا رہی ہے, اور جو لوگ بھی آج میں سیڈیز وغیرہ دیکھیں اور اس کے ذریعے سے میری مجلس کو سنیں, ان سے میری گزارش ہے کہ ان دو باتوں کو پکڑ لیں. اسی میں ان کی زندگی ہے. ایک, اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں, ایجوکیشن کو ٹاپ پرائیورٹی دیں, اور جب ایجوکیشن آئے گی اور اس کے ساتھ دین بھی آئے گا تو لوگوں میں انسانیت پیدا ہو جائے گی, ایک دوسرے کے لیے دل میں جگہ پیدا ہو جائے گی, ایک دوسرے سے مناظرے کی کوششیں نہیں ہوں گی, ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوششیں ہوں گی. مناظرے کا زمانہ ختم ہو گیا, اب ڈائیلاگس کا دور شروع ہوا ہے, افہام و تفہیم کا. آپ ہم کو سمجھیں, آپ اور ہم آپ کو سمجھیں. جب یہ فضا پیدا ہو جائے گی تو وہ غلط قسم کے لوگ کے جو ایک دوسرے فرقوں پر اتہام لگایا کرتے ہیں اور دوسرے اس پر یقین بھی کر لیا کرتے ہیں, یہ دور ختم ہو جائے گا. کل میں نے عرض کیا تھا, آج بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں. میں ممبر پر کہہ رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ میرے جملے ریکارڈ ہو رہے ہیں, اور میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ریکارڈ ہوں. کل یہاں سے جانے کے بعد لگ بھگ 12:30 بجے میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی تقریر سن رہا تھا، پہلے تو مجلس آ رہی تھی آیت اللہ عقیل الغربی صاحب کی، وہ میں نے سنی، پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی تقریر آ رہی تھی، میں نے سنی، انہوں نے صحابہ کی بڑی تعریف بیان کی، بہت تعریف کی، اور صحابیت کی تعریف بھی بیان کی کہ صحابیت کہتے کہتے ہیں صحابی کون ہوتا ہے، صحابہ کون ہوتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ صحابہ وہ ہوتے ہیں جو رسول کا زمانہ پائیں، رسول کی بزم میں بیٹھیں، رسول کے ساتھ رہیں، لیکن دو شرطوں کے ساتھ. رسول کے ساتھ رہیں دو شرطوں کے ساتھ، پہلے یہ کہ ان میں ایمان ہو، دوسرے یہ کہ ان میں اتباع رسول پایا جاتا ہو. یہ ہم نو پرابلم. وہ فرماتے ہیں، کل اس کا سیریز موجود ہے، آپ دیکھ لیں اس کو، کل میں نے خود سنا. فرمایا کہ صحابہ کرام وہ ہیں کہ جو رسول کے ساتھ رہے مگر ایمان اور اتباع کی شرط کے ساتھ. تو ایسے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں جو رسول کے ساتھ بھی ہیں، ایمان بھی ہے، اتباع بھی ہے، ان کی جوتیاں ہمارے سراخوں کے اوپر، ان کی بڑی عزت ہے، ان کا بڑا احترام ہے. کون ان کا احترام نہیں کرتا؟ ان کا احترام کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے آپ احترام نہیں کرتے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ الزام لگاتا ہے. وہ صحابی کہ جو رسول کے ساتھ رہے ایمان کے ساتھ اور اتباع کے ساتھ، ہماری مجال ہے کہ ان کا احترام نہ کریں؟ ممکن نہیں ہے. مگر ہاں، بس دیکھیے، ایک کامن سینس کی بات ہے، بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. اب رسول کے زمانے میں لاکھوں صحابہ کی تک نمبر پہنچ گئی تھی، تو سب کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ ایک تھوڑی تھا. سب اپنی جگہ ہم سے سب بہتر تھے، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم سے سب بہتر تھے، لیکن خود آپس میں ان میں مراتب تھے. کسی میں سمجھ کم تھی، کسی میں سمجھ زیادہ تھی، کسی میں سمجھ بہت زیادہ تھی. یہ تو صرف آل محمد کی خصوصیت ہے کہ ڈھائی سو برس میں 14 آئے، 250 برس میں 14 آئے، مگر جیسا پہلا ویسے ہی دوسرا، ویسے ہی تیسرا، ویسے ہی چوتھا، ویسے ہی اول، ویسے ہی آخر. یہ تو استثنائی مرحلہ ہے، سیکشنل کیس ہے. باقی ہر معاشرے میں، ارے بھائیوں میں آپس میں ایسی بات نہیں ہوتی، سکے بھائی میں ایک کہیں ہوتا ہے، کہیں ہوتا ہے. تو ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، میں کامن سینس کی بات ہے. اب آپ ملاحظہ فرمائیں، تمام سنی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جس وقت قرآن مجید کی آیت اتری روزے کے بارے میں کہ وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، رات بھر کھاتے پیتے رہو، جب سفید تاغا صبح کا رات کے سیاہ تاغے سے الگ ہو جائے. یہ قرآن میں ہے. تو کھانا پینا بند کر دو. حضور کے ایک مقدس صحابی حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کو نہیں سمجھ سکے. بھائی روزے رکھنا انہوں نے شروع کیے، مگر کیا کرتے تھے کہ رات کو سوتے وقت اپنے تکیے کے نیچے دو تاغے رکھ لیتے تھے، ایک کالا ایک سفید، اور اس کو نکال کر بار بار دیکھتے رہتے تھے کہ اب یہ دکھائی دینے لگا کہ یہ کالا ہے اور یہ سفید. جب ان کو دکھائی دینے لگتا تھا کہ یہ دھاگا کالا ہے اور یہ سفید ہے، تب پھر وہ روزے کی نیت کرتے تھے. رسول کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ دھاگے مراد نہیں ہیں، مراد یہ ہے کہ جب رات کی سیاہی دن کی سفید، دن کی سفیدی رات کی سیاہی پر غالب آ جائے. تب دیکھا نا آپ نے، ان کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کا بھی ہم احترام کرتے ہیں. رسول تشریف فرمائے، ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد رسول کے منہ در منہ بے انتہا گستاخیاں کرتا ہے، اور یہاں تک کہ سرکار فرماتے ہیں اقطع لسانہ، اسی زبان کاٹ دو. ایک دوسرے صحابی اٹھتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے چلتے ہیں. رسول نے پوچھا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا سرکار آپ نے فرمایا اسی زبان کاٹ دو. میں زبان کاٹنے جا رہا ہوں باہر مسجد کی، اسی زبان کاٹ دوں گا. کہا میں نے تم سے نہیں کہا ہے. آپ نے اشارہ کیا علی سے کہ تم لے جاؤ. علی اسے لے کر گئے، سمجھیں تھے کہ ایب نارمل اس کے حالات ہیں, اس سے پوچھیں کیا مسئلہ ہے, کیا پرابلم ہے, کیا پریشانی ہے, جو ایسی رف لینگویج استعمال کر رہا ہے. اس کو اپنے گھر میں لے کر گئے, اسے پیار سے محبت سے بات کی, اس کی مشکلوں کو حل کیا. وہاں سے آیا تو گیا تھا گالیاں دیتا ہوا, آیا قصیدہ پڑھتا ہوا. تب رسول نے فرمایا, تب رسول نے فرمایا کہ بھائی زبان کاٹنے سے میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کی للو کاٹ دو قینچی سے یا تلوار سے. زبان کاٹنے یہ محاورہ تھا, مطلب یہ تھا کہ اس کی پریشانیوں کو دور کر کے اس کا منہ بند کر دو. اور ان کا بھی احترام کرتے ہیں, مگر میں تو آپ کو یہ دکھا رہا ہوں آپ ہی کی تاریخ سے کہ ایسے واقعات ہیں جو قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے. رسول ارشاد فرماتے تھے لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے بھائی, کہ اس میں ان کو الزام تھوڑی ہے, نہ ان کی شان میں کوئی کمی آ رہی ہے. یہاں تک کہ ازواج نبی جو امہات المومنین, ہماری مائیں بھائی, ہم ان کا احترام نہیں کریں گے؟ کون دنیا میں ایسا ہے جو اپنی ماں کا احترام نہ کرے؟ بھائی ہم ان کا احترام نہ کریں گے؟ لیکن عورتیں سیدھی سادی ہوتی ہیں, وہ باتیں گہرائیوں تک تھوڑی جا پاتی ہیں. اپنی تاریخ کا اگر آپ مرحلہ فرما لیں کہ رسول نے اپنے وصال سے پہلے فرمایا کہ تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. اب رسول کے وصال کے بعد رسول کی جو بیویاں تھیں ازواج نبی امہات المومنین, وہ وقتاً فوقتاً ہاتھ ملا ملا کر دیکھتی تھی کس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں. پڑھ لیا تاریخ کو, سیدھی تھی بیچاری, صداقت کی بات ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. ہاتھ ملا ملا کر دیکھتی تھی کس کے ہاتھ لمبے ہیں, جس کے ہاتھ لمبے ہیں وہ پہلے مرے گی. وہ کہتی تھی میرے ہاتھ لمبے, وہ کہتی میرے ہاتھ لمبے. جب ام المومنین حضرت زینب بنت جہش کا انتقال ہوا سب سے پہلے رسول کی بیویوں میں, تب سمجھ میں آیا کہ لمبے ہاتھ ہونے سے مطلب کیا تھا. ازواج نبی سب محترم تھیں, مگر ان کی خصوصیت یہ تھی جناب زینب بنت جہش کی کہ ان کے دروازے سے کبھی کوئی سائل محروم گیا ہی نہیں زندگی میں. تب سمجھ میں آیا کہ ہاتھ لمبے ہونے سے معنی یہ نہیں تھے کہ ہاتھ لمبے ہوں دو دو گز کے, بلکہ مطلب یہ تھا کہ دست سخاوت دراز ہو. دیکھ لیا آپ, یہ ہے بس, اتنی سی بات ہے. تو اسی لیے ہم احترام سب کا کرتے ہیں, مگر تعلیم وہاں سے لیتے ہیں جو ممبر پر بیٹھ کر کہا کرتا تھا کہ جو چاہے مجھ سے پوچھو, صلوات بر محمد و آل محمد. اور علی کی پوری تاریخ میں کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں بتایا جا سکتا ہے کہ علی سے سوال کیا گیا ہو اور علی نے سوچ کر جواب دیا, بلکہ اکثر و بیشتر تو یہ ہوتا تھا کہ سوال کرنے والا اٹھا, سوال اس نے شروع کیا اور وہ علی نے بتایا اچھا تمہارا پورا سوال یہ ہے اور یہ ہے اس کا جواب, خود ہی سوال بتا دیا, خود ہی جواب بتا دیا. اس صاحب نے کہا بہت معروف شخصیت ہیں اسلام کی, بہت محترم, کہ تھوڑا سوچ لیا کیجئے, کبھی پرابلم میں آ جائیے گا, اتنی جلدی کا ہے کی ہے جواب دینے کی. رسول نے ان کے بھی, علی نے ان کے جواب کے دینے بھی کچھ سوچا نہیں, ان کی بات چل رہی تھی. کہا یہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا پانچ. کہا تم نے کچھ سوچا نہیں, غور نہیں کیا, گنا نہیں؟ کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, پانچ انگلیاں نظروں کے سامنے ہیں, اس میں سوچنا کیا, گننا کیا؟ کہاں, بس یہ اپنا اپنا دائرہ نظر ہے, تمہاری نظروں کے سامنے خالی میری پانچ انگلیاں ہیں اور کائنات کا ہر مسئلہ میں جواب کی ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہا کرتا ہے. سلام علیکم محمد والے. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ. بس تو موضوع کیا ہے, اسلام ہی کیوں, یہی تو نا موضوع. اپنے دین کو سمجھیے, اسلام کو سمجھیے. جب تک آپ اسلام کو سمجھیں گے نہیں, آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا. جب آپ اسلام کو سمجھ لیں گے کہ اسلام کیا ہے, تو جواب دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہوگی, جواب آپ کی سمجھ میں خود آ جائے گا. سب سے مقدم شے ہے معرفت دین. دیکھیں میں تھوڑی دیر خوش کر چکا آپ کو, اب ذرا سیریس باتیں ہو جائیں. معرفت دین, دین کو پہچانیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دین کی معرفت آپ میں نہیں پائی جاتی ہے تو آپ میں اور بے دین میں کوئی فرق نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ مسلمان ہیں الحمدللہ، میں بھی نام نہاد مسلمان ہوں، آپ کے پاس بھی اسلام ہے، میرے پاس بھی اسلام ہے، ایک شخص سے وہ ہندو ہے، ایک شخص سے وہ کرسچن ہے، ایک شخص سے وہ بدھسٹ ہے. تو اسلام کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، اسلام مسلمان میں اور بدھسٹ میں کوئی فرق نہیں ہے، مسلمان اور کرسچن میں کوئی فرق نہیں، بلکہ وہ آپ سے بہتر ہیں. آپ یہاں کھڑے ہو گئے نکل کے ایم ایس جناح روڈ کے اوپر، ایک بیچارہ غریب آدمی تھا، اس کے پاس تھی بائسیکل، اس کو بھی حسینیہ ایرانیان جانا تھا، آپ پاس تھی ٹویوٹا کار، سائیکل اور ٹویوٹا کار کا کیا مقابلہ بھائی؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے نا. لیکن اسے سائیکل چلانا آتی تھی، آپ کو ٹویوٹا کار چلانا ہی نہیں آتی تھی. پھر اب کس کی حالت بہتر ہوگی؟ وہ دو گھنٹے میں، ڈھائی گھنٹے میں صحیح، مگر حسینیہ ایران کیواڑی وہاں پر پہنچ جائے گا. اور آپ کو چونکہ گاڑی چلانا ہی نہیں آتی ہے، آپ گاڑی کو پہچانتے ہیں تو گاڑی تو آپ کے سامنے کھڑی رہے گی لیکن منزل تک آپ پہنچ نہیں پائیں گے. اس لیے دین کو سمجھیے. اور دین خالی سننے سے نہیں آتا ہے، پڑھنے سے آتا ہے. اچھی اچھی کتابیں پڑھیے. آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں ایک اچھا رائٹر موجود ہے، محمد علی سید، اس کی کتابیں پڑھیے، سکلین اور سائنس، قرآن اور سائنس، یا اور جو کتابیں لکھی ہیں، بہت اوریجنل لکھنے والا شخص ہے. آپ پڑھیں، آپ دیکھیے کہ آپ کی معرفت میں کتنا اضافہ ہوتا ہے. اسی کراچی میں رہنا ہے، آپ کے لوگ کتابیں ان کی اویلیبل ہیں. آج میرے پاس ٹیلی فون آیا لندن سے، انیتا رائے کا، جو اس نے مجھے پاپا کہنا شروع کیا، میں نے اس کو بیٹی بنایا ہے، کہ میری چھٹی کتاب بھی تیار ہو رہی ہے، ان قریب آنے والی ہے، ٹیررزم اینڈ جہاد، یا جہاد اینڈ ٹیررزم. اس کتاب کو پڑھیے، اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. سننا ضروری ہے مگر پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے، مطالعے کی عادت ڈالیے. تو جب تک کہ آپ دین کو پہچانیں گے نہیں، اس وقت تک آپ کو دین سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جیسے آپ کے پاس بہترین کار کھڑی ہو لیکن اس کار کو آپ جانتے ہی نہ ہو، تو وہ کار آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. نازک منزل آ گئی ہے، معبود سے میں دعا کر رہا ہوں کہ اس نازک منزل سے میں ٹھیک طریقے سے عہدہ برا ہو جاؤں، کیونکہ یہ ڈیلیکیٹ مسئلہ ہے. دین کی معرفت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ دین اور مذہب کا فرق سمجھیں. میں نے ایک دفعہ اشارہ کیا تھا ایک مجلس میں، دین اور مذہب کا فرق آپ سمجھیں، یہ بہت ضروری ہے. اب سارے فرق میں نہیں پیش کر سکتا، کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دین بنایا ہے اللہ نے، اللہ کہیں، اللہ ایک ہے، اس نے دین بنایا تو کیا کہا کہ یہ کیسا دین ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ تمہاری فطرت کے مطابق دین ہے. فطرت کیا ہے آپ کی بتائیے؟ آپ کتنی فطرتیں ہیں، کتنے نیچر ہیں آپ کے؟ آپ کہیں گے اونلی ون. فطرت ایک، اللہ ایک. نوجوانوں سنو، بیٹوں بچوں سنو، اللہ کی جمع آتی ہے؟ اللہ کا پلورل ہے؟ اللہ کی جمع کیا تو بتائے مجھے، ہے ہی نہیں جمع تو کو بتایا کیا؟ الہ کی جمع ہے آلہا، الہ کی جمع آلہا ہے، مگر اللہ کی کوئی جمع ہے ہی نہیں، نہ تثنیہ ہے نہ جمع ہے. کیوں؟ الہ وہ ہے، یہ الہ بھی خدا ہے، مگر الہ وہ خدا ہے جسے انسان بنائیں. تو جسے انسان بناتا ہے اس کی جمع آتی ہے، جو خود انسانوں کو بنانے والا ہے اس کی جمع کیا آئے گی؟ اللہ کی کوئی جمع نہیں ہے، یہ ہمیشہ سنگولر فارم میں آتا ہے. فطرت، کوئی مجھے بتائے فطرت کی جمع، اب فطرت ہے ہی نہیں دوسری، فطرت بشر ایک ہی ہے تو اس کی جمع کہاں سے آئے گی؟ تو اللہ دین کا بنانے والا ایک، جس سانچے میں یہ دین ڈھلا وہ فطرت، فطرت بھی ایک، تو پھر دین دو کیسے ہو جائیں گے؟ اس لیے دین بھی ایک ہے. اب لوگوں نے ناواقفیت میں دین کی جمع ادیان استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن پورے قرآن میں آپ مجھے کہیں دین کی جمع نہیں دکھا سکتے. ہر جگہ قرآن مجید میں دین واحد کی شکل میں آیا ہے، صیغہ واحد کی شکل میں، دین، نہ دینین نہ ادیان، یہ قرآن میں کہیں آپ مجھے نہیں دکھا سکتے. یہ فطری بات ہے کہ جب اللہ ایک ہے، فطرت ایک ہے، بنانے والا ایک ہے، وہ ماڈل کے جس پر دین بنایا گیا وہ ایک ہے، تو دین دو کیسے ہو جائیں گے؟ تو ایک بات آپ یاد دیکھیں کہ دین ایک ہے، اس کی جمع ہے ہی نہیں قرآن میں. مطلب آپ اعتبار کریں، جہاں بھی قرآن نے کہا دین 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 دین. مذہب اور مسلک، چونکہ انسان بناتا ہے، مختلف عوامل کے تحت بناتا ہے، مختلف نفسیاتی کیفیات کے تحت بناتا ہے، اس لیے مذہب کبھی ایک نہیں ہوتا، مسلک کبھی ایک نہیں ہوتا، مذاہب ہوتے ہیں، مسالک ہوتے ہیں. مذہب کا لفظ قرآن میں نہیں آیا ہے، تین الفاظ ایسے ہیں جو قرآن میں نہیں آئے. ایک مذہب کا لفظ قرآن میں نہیں آیا، ایک مسلک کا لفظ قرآن میں نہیں آیا، ایک عشق کا لفظ، عشق. جوان نہ سنے بھائی، ایک عشق کا لفظ قرآن میں نہیں آیا. کیوں نہیں آیا قرآن میں؟ مذہب و مسلک انسان کو لڑاتے ہیں، عشق انسان کو پاگل بنا دیتا ہے، اس لیے یہ تین لفظ قرآن میں نہیں. نہ عشق ہے، نہ عشق کے جو مشتقات ہو سکتے ہیں، تعشق اور عاشق اور معشوق اور یہ وہ، کچھ قرآن میں یہ لفظ ہی قرآن میں نہیں آیا. اسی طرح سے مذہب اور اس کے مشتقات، مسلک و مسلک کے مشتقات قرآن میں نہیں آئے. بہت بچ بچ کے کہہ رہا ہوں. اب مذہب و دین میں کیا فرق ہے؟ دین کا زور ہوتا ہے نفس کی پاکیزگی کے اوپر، مذہب کا زور ہوتا ہے رسوم کے اوپر. مذہب کا زور ہوتا ہے احکام کے اوپر، دین کا زور ہوتا ہے کردار کے اوپر. دیکھیے نازک منزل سے میں آ رہا ہوں، بہت ڈر ڈر کے میں کہہ رہا ہوں، مگر کہہ میں صحیح رہا ہوں. اسی لیے آپ قرآن مجید میں دیکھیں، میں خود مقلد ہوں آیت اللہ سیستانی کا، اور جتنے علماء ہیں میں سب کی انتہا زیادہ احترام کرتا ہوں. فیکٹ از فیکٹ، مگر حقیقت حقیقت ہے. آپ اگر عملیہ اٹھا کر دیکھیں گے تو عملیہ میں آپ کو صرف احکام ہی احکام ملیں گے. تزکیہ نفس کا ذکر بہت کم ہوگا، وہ مجبوری ہے ان کی، بھائی وہ احکام تو بیان ہی کریں تو کریں کیا پھر. لیکن جب آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو احکام والی آیتیں بہت کم ملیں گی، پاکیزگی کردار سے تعلق رکھنے والی آیتیں بہت زیادہ ملیں گی. اور اسی لیے یہ بات بھی آپ سمجھ لیجئے، یہاں بہت بحثیں چلتی ہیں کہ یہ افضل ہے کہ وہ افضل ہے، میں نام لینا چاہتا، یہ بھی ایک بحث چلتی ہے. لڑنے کی عادت ہو جاتی ہے تو جو لڑنا نہیں چاہتا ان کو بھی لڑایا جاتا ہے، یہ افضل ہے کہ وہ افضل ہے، نہ یہ افضل ہے نہ وہ افضل ہے. قرآن کہتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اس عبادت کو قبول کرتا ہے جو تقوی کے ساتھ ہو. تو جو عبادت بھی تقوی کے ساتھ ہو وہ افضلیت رکھتی ہے، سمجھ رہے بات؟ تو دین اللہ بناتا ہے، اللہ جذبات سے بلند ہے، نفسیات اس نے پیدا کی ہیں، نفسیات کا وہ شکار نہیں ہے۔ مذہب اکثر ایگو پرابلم سے پیدا ہوتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے میرے کچھ ماننے والے بھی ہونا چاہیے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ میں نازک بحث میں بہت زیادہ آگے جانا نہیں چاہتا، بس اتنی سی بات سن لیجئے کہ دین کا دائرہ بہت پھیلا ہوا ہے، دین کے اندر آپ کی پوری زندگی سمائی ہوئی ہے، چاہے آپ کی پبلک لائف ہو، چاہے پرائیویٹ لائف ہو، چاہے آپ گھر میں ہوں، چاہے بازار میں ہوں، چاہے آپ آفس میں ہوں، چاہے آپ عبادت کر رہے ہوں، چاہے آپ بزنس کر رہے ہوں، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہوں آپ دین کے دائرے کے اندر ہیں۔ ایک مثال دے دو تو آپ سمجھ لیں گے آسانی سے، آپ انسان ہیں کہ نہیں ہیں؟ بے شک ہیں۔ آپ جب آفس جاتے ہیں تو انسان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ آپ جب ٹرین پر بیٹھتے ہیں تو انسان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ آپ جب کیو میں لگتے ہیں تو انسان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ آپ جب بھوکے ہوتے ہیں تو انسان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ آپ پر جب دولت ہوتی تو انسان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ حالات جتنے بھی چاہیں بدلیں، آپ اس وقت انسان نہیں رہیں گے، اتنی تھوڑی سی دیر کے لیے کہ جب آپ خلاف انسانیت کچھ باتیں کرنا شروع کر دیں، اتنی دیر کے لیے لوگ آپ سے کہیں گے کہ آپ انسانیت کی انسان کی شکل میں تو ہیں مگر انسانیت آپ سے گئی۔ بس بالکل یہی شکل ہے اسلام کی کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی مسلمان ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں تب بھی مسلمان ہیں، حج کر رہے ہیں تب بھی مسلمان ہیں، مگر سن لیجیے آپ آفس گئے ہیں تب بھی مسلمان ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں تب بھی مسلمان ہیں، آپ وکیل ہیں تب بھی مسلمان ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں تب بھی مسلمان ہیں، آپ کا کوئی پروفیشن ہو، کوئی کام ہو، آپ جب کوئی کام انجام دے رہے ہیں تو آپ کی زندگی کے اس تمام دائروں کو گھیرے ہوئے ہے اسلام، اور آپ بحیثیت مسلمان کام کر رہے ہیں۔ دین آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اپنی مٹھی کے اندر لیے ہوئے ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے۔ آپ آفس میں گئے ہیں، آپ پہلے مسلمان ہیں بعد میں سرکار کے نوکر ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، مسلمانوں صاحبان ایمان جب کسی سے تمہارا کوئی کانٹریکٹ ہو جائے تو کانٹریکٹ کو ورڈ بائی ورڈ لیٹر بائی لیٹر فالو کرو۔ آپ اگر سرکاری نوکر ہیں تو گورنمنٹ سے آپ کا ایک معاہدہ ہو گیا کہ اتنے گھنٹے ہم کام کریں گے، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو اتنے گھنٹے فقط کام ہی نہیں کرنا ہے، پوری تندہی سے کام کرنا ہے، پوری صلاحیتوں سے کام کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آفس کا وقت ہے 10 بجے اور آپ پہنچ رہے ہیں 11 بجے، اور 11 بجے پہنچے تو چاہے کچھ چسکیاں چل رہی ہیں، آج ذرا مجلس کا رنگ دوسرا ہو رہا ہے۔ تو یہ 1.5 گھنٹہ جو آپ نے اپنے ذاتی تفریحات میں صرف کیا لیٹ پہنچے، اتنی دیر کی اجرت آپ کے لیے حرام ہو گئی، سمجھ گئے مانا؟ اتنی دیر کی اجرت، یا تو آپ ایگریمنٹ میں کہہ لیجیے کہ بھیا آؤں گا میں 10 سے لے کے 4 تک کے، اتنے گھنٹے جو ہیں وہ الگ رہیں گے، اور گورنمنٹ نے اوکے کر دیا، ٹھیک ہے دین، نو پرابلم۔ لیکن اگر آپ نے گورنمنٹ سے وعدہ کیا کہ اتنے گھنٹے آپ کام کریں گے، تو اگر آپ 1 منٹ بھی اس میں سے کم کر رہے ہیں تو اس کو ایڈجسٹ کیجئے۔ 4 بجے تک اگر آپ ہی تو 4:01 تک آپ کام کیجئے، تب اس 1 منٹ کی اجرت آپ کے لیے جائز ہوگی۔ اب میں اپنے مسئلہ کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے نوکری کی ہے آپ نے تو ایک مسلمان ملک میں ہے، آپ کو نماز پڑھنے کا تو وقفہ دیا جائے گا، مگر ایمرجنسی حالات میں برادران اہل سنت کی یہاں بھی 2 نمازیں ملا کر پڑھنے کا حکم ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ تو آپ اتوار کے دن چاہے 1 نماز اور دوسری نماز میں جتنا چاہے فاصلہ دے دیں، لیکن اگر دفتر میں اور آپ کو معاہدے کی پابندی کرنا ہے تو آپ کم سے کم آپ کو نماز پڑھنا ہے، اور اگر آپ نماز دونوں ملا کے پڑھیں تو کوئی میرے خیال میں جو فقہ میں ڈیپتھ رکھتا ہے آپ کو روک نہیں سکے گا، اس لیے کہ آپ بندگان نے خدا کا حق ادا کرنے کے لیے 2 نمازوں کو ملا کر پڑھ رہے ہیں۔ خیر آپ کو اختیار ہے، کوئی اگر نہیں مانتا نہ مانے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ کو نماز کے لیے اس وقت کم سے کم وقت صرف کرنا وہ آپ کے لیے عبادت ہے. فقہ کی روح یہ ہے کہ یو شوڈ نو دا نیڈ آف دا ٹائم. فقہ کی جان یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ہمارا فریضہ کیا ہے. یتغیر الفتویٰ بتغیر الاحوال, حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ فتوے بدلتے رہتے ہیں. کوئی فتویٰ جامد نہیں ہے, اسی لیے ہماری شریعت میں ڈائنامزم ہے. آپ کسی نامحرم عورت کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے ہیں. آپ گئے منوڑا میں, سمندر کنارے تفریح کر رہے تھے, کوئی بچی آئی تھی اسکول کی کالج کی. وہ منوڑا کی لہریں تو بہت بھیانک تھی ایک زمانے میں, مجھے نہیں پتا کیسی, میں نے بہت زمانوں میں جب دیکھا تھا. اور وہ ایک لہر اٹھ کر آئی اور بچی کو باہر لے گئی, اور رات کو سوئمنگ کرنا تھی. آپ نے کہا میں کیسے بچاؤں اس کو, نامحرم ہے, بچاؤں گا تو ہاتھ لگے گا, تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ ملا تو ہو گئے, مسلمان نہیں رہے. ملا وہ ہوتے ہیں جو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں. آپ پر اس وقت اس کو چھونا نامحرم کو حرام تھا, جان بچانا ہے تو چھونا واجب ہو جائے گا. آپ اس کو چھوئیں گے نہیں تو بچائیں گے کیسے؟ سمجھ رہے بیٹا؟ تو عرض یہ ہے کہ دین آپ کی زندگی کے تمام مراحل پر چھایا ہوا ہے, اور ایک دین ہے بس, دوسرا کوئی دین ہے ہی نہیں. اس کا ثبوت چاہیے آپ کو؟ گھڑی علیہ السلام کو دیکھیے کہاں جا رہی ہیں. بہت پھیل گیا ہے مضمون, تو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے عرض کیا کہ دین ایک ہی ہے بس, دوسرا دین ہے ہی نہیں, اس لیے کہ خالق ایک ہے دوسرا خالق ہے ہی نہیں, نیچر ایک ہے دوسرا نیچر ہے ہی نہیں. اب ادیان و مذاہب تو بہت سے ہیں. چلیے میں کہاں سے آ رہا ہوں, میں آ رہا ہوں ہندوستان سے. ہندوستان میں جو اکثریتی مذہب ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہندو مت. ہندو مت کہا جاتا ہے. میں بھائی ہیں وہ, کیسی بات نہیں, اگر وہ سن رہے تو سننے میں تو جو بات ہے وہ کہہ رہا ہوں. ہندو مت, یہ ہندو کہاں سے نکلا؟ ہندو آدمی نہیں بھائی, کیا کہیں کہیں سے نکل پڑا. ہندو مت کہاں سے نکلا؟ ہندوستان سے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو نام ہے وہ جغرافیائی نام ہے, جغرافیکل نیم ہے, ہے نا. ہندوستان میں جو کسٹم, جو روایات پائے جاتے ہیں, میں سمجھ کے کہہ رہا ہوں. مہاتما گاندھی نے دا فلاسفی آف ریلیجن میں یہ بات لکھی ہے کہ دنیا کے دوسرے مذہبوں میں اور ہندوازم میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ دنیا کے سارے مذہب کریس کے اوپر, عقائد پر ٹکے ہوئے ہوتے ہیں, ہندوازم رواجوں پر ٹکا ہوا ہے. اس لیے میں نے کہا میں کسی پر الزام تھوڑی لگاتا ہوں. تو جس میں ہندوستانی رواج پائے جاتے ہیں وہ ہندو ہے. تو ہم ہندو دھرم کی بہت عزت کرتے ہیں, ریسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن اس دھرم کی نسبت ایک پرٹیکولر علاقے کی طرف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد ایک بہت بڑا مذہب ہے عیسائیت, کرسچینٹی. اس کی نسبت کدھر ہے؟ حضرت عیسیٰ کی طرف. انہیں کو عیسیٰ کہتے ہیں, انہیں کو کرائسٹ کہتے ہیں. جب آپ انگریزی میں کہیں گے تو اس سے بنے گا کرسچن, اور جب اردو فارسی عربی میں کہیں گے تو بنے گا عیسائی یا عیسائیت. کدھر نسبت ہے؟ ایک بہت محترم انسان کی طرف, ہے نا. یہودیت, اس کو تو خیر بیان ہی نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہودیت تو نسلی مذہب ہے. آپ اگر یہودی ہونا بھی چاہیں تو نہیں ہو سکتے, کوئی ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو نسلی مذہب ہے. لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں یہودیت یہ کدھر منسوب ہے؟ ان کی ایک بزرگ شخصیت تھی یہودا, اس کی طرف منسوب ہے یہودیت. بدھزم کس کی طرف منسوب ہے؟ مہاتما گوتم بدھ کی طرف. ارے بھیا آپ بات کو سمجھیے, بدھزم منسوب ہے بدھا کی طرف, ہندوازم منسوب ہے ہندوستان ایک علاقے کی طرف, عیسائیت منسوب ہے حضرت عیسیٰ کی طرف، یہودیت منسوب ہے یہودا کی طرف، اور جو آپ کا ہمارا دین ہے وہ کیا ہے؟ اسلام. یہ کس طرح منسوب ہے؟ اسلام نسبت ہے ہی نہیں، یہ تو مصدر ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو سپرد کر دینا. کس کے سپرد کر دینا؟ بیوی کے نہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ ہے اسلام. اسلام مصدر ہے، اپنے آپ کو اللہ کی مشیت کے سپرد کر دینا. اب آپ سمجھے اسلام ہی کیوں نہیں سمجھے؟ ہم ہر مذہب کا احترام کرتے ہیں، عیسائیت بہت بڑی تعداد میں ہے، مگر اس مذہب کا نام کیا؟ عیسائیت، کرسچینٹی. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ مذہب شروع ہوا ہے حضرت عیسیٰ سے. تو جب حضرت عیسیٰ سے شروع ہوا ہے تو جو لوگ حضرت عیسیٰ سے پہلے تھے وہ کیا کریں؟ وہ حضرت عیسیٰ تو آئے نہیں ابھی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مذہب حضرت عیسیٰ کے بعد میں آنے والوں کا مذہب تو ہو سکتا ہے، مگر ان سے پہلے آنے والوں کا مذہب ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ آئے ہی نہیں. گوتم بدھ، جب مہاتما گوتم بدھ تشریف لے آئے اس کے بعد سے ان کے ماننے والے بدھسٹ کہلائے جا سکتے ہیں، لیکن جو ان کے پہلے تھے وہ تو بدھسٹ ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ مہاتما گوتم بدھ کا وجود ہی نہیں ہے. یہودی اس وقت سے شروع ہوئے ہیں جب یہودا آئے، اس سے پہلے کوئی یہودی ہونا بھی چاہے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ کیا آپ نے؟ اسلام کے معنی کیا ہیں؟ کہ اپنے کو اللہ کی مرضی کے سپرد کر دینا. اللہ کب سے ہے؟ جواب دیجئے مجھے، اللہ کب سے ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کائنات کا دین صرف ایک ہے جس کا نام ہے اسلام. نام خود بتا رہے ہیں کہ کچھ مذہب علاقوں سے وابستہ ہیں، کچھ شخصیتوں سے وابستہ ہیں. علاقے محدود ہوتے ہیں، شخصیتیں فانی ہوتی ہیں اور حادث ہوتی ہیں. اسلام، اب اللہ کے لیے تو جب و کب کا لفظ ہی نہیں آ سکتا، لیکن کوئی زمانہ آپ ایسا نہیں بتا سکتے کہ انسان ہو اور اس کے لیے مسلم ہونا ممکن نہ ہو. ایک بات تو یہ آپ کے سامنے میں نے عرض کی، اس کے بعد جتنے مذہبوں کا، 16,000 مذہبوں کا تو بھیا میں نے مطالعہ نہیں کیا ہے، نہ کر سکتا ہوں، ان کی زبان ہی مجھے نہیں آتی. لیکن جو بڑے بڑے مذہب ہیں، یہودیت تو چھوڑ دیجئے میرے کہنے سے، وہ تو بہت ٹپیکل معاملہ ہے، وہ تو بیکار ہے کہنے سے کہ آپ اگر یا میں خدا نخواستہ یہودی ہونا بھی چاہے تو ہو ہی نہیں سکتے. کوئی غیر یہودی یہودی ہو ہی نہیں سکتا، وہ نسلی مذہب ہے. لیکن چونکہ ان کا اثر بہت ہے، اس لیے ان کے عقائد پر پردے پڑے ہوئے ہیں. میں نے نیو یارک میں تلمود لے کر اس کو پڑھا، پوری تو میں نہیں پڑھایا، تلمود بڑی موٹی کتاب ہے، اتنی موٹی موٹی 3 جلدیں، اتنی موٹی موٹی، لیکن نیو یارک لائبریری سے میں نے نکلوا کے اس کو جہاں تک پہنچ سکتا تھا پڑھا. آپ مجھے بتائیں کہ جو تلمود کے تعلیمات ہیں، یہ جملہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، تلمود کہتی ہے، جو ان کی الہامی کتاب ہے، ریویلڈ بک ہے، یہودیوں سے خطاب کر کے، انگریزی میں ظاہر ہے وہ ٹرانسلیشن ہے، شاید یہی الفاظ ہیں کہ یو آر دا سلیکٹڈ نیشن آف یہوہ، دا ریسٹ آف دا نیشن آر جسٹ لائک کیٹل اینڈ گوٹس، دے ہیو نو رائٹس واٹس سو ایور. اب انگریزی والوں تو سمجھ ہی جاؤ، آگے بھی ہے میں پڑھ سکتا ہوں لیکن وقت کم ہے، کہ اے بنی اسرائیل تم یہوہ یعنی اللہ کے چہیتے قوم ہو، محبوب قوم ہو، تم اسے چاہیتے ہو، اس نے تم کو منتخب کیا ہے، باقی جتنی قومیں ہیں وہ گائے بھینسوں بھیڑ بکریوں کی طرح سے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم گائے بھینس ہیں بھائی، آپ بھیڑ بکری ہیں، آپ بھائی جو بیٹھے آپ مرغا ہیں، آپ ہرن ہیں، آپ لومڑی ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں وہ سب جانور ہیں. اور بھی وضاحت ہے اس کے بعد کہ جانور کا کوئی رائٹس ہی نہیں ہوتا، اس لیے چونکہ دوسری قومیں جانوروں کی حیثیت رکھتی ہیں اور تم اللہ کے محبوب قوم ہو، لہذا کسی کا کوئی رائٹ نہیں ہے. یہ کسی مذہب نے کہا ہی نہیں، بدترین مذہب نے بھی یہ بات نہیں کہی، کسی کا کوئی رائٹ نہیں ہے. تم ان سے جھوٹ بولو، تم ان کو دھوکہ دو، تم ان کی بچیوں کے ساتھ ریپ کرو، تم ان کو قتل کر دو، جانور کا کب کوئی رائٹ ہوتا ہے؟ لعنت خدا کی ان تعلیمات کے اوپر، اس سے تو ہندو بہتر ہے، اس سے تو کرسچن بہتر ہے. اسی میں کہا ان کا آپ ذکر نہ کیجئے، وہ تو میرے پاس میں نے اچھی اسٹڈی کی ہے، وہ پھر میں انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے پڑھوں گا. تو ان کو تو آپ جانے دیجئے. اب ہندو مت، بدھزم، عیسائیت، ان تینوں میں بڑے اچھے مذہب ہیں، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، ہم کو ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو وہ خود کہہ رہے ہیں وہ ہم کہہ رہے ہیں. ان تینوں میں کامن فیکٹر ہے. کامن فیکٹر کیا ہے؟ مشترکہ قدر کیا ہے؟ ترک دنیا. اگر اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو تو اس دنیا کو چھوڑ دو. عیسائیت بھی یہی کہتی ہے، بدھزم بھی یہی کہتا ہے. وہ کہتے ہیں نروانا اس وقت تم کو نہیں مل سکتا ہے جب تک دنیا کو بالکل چھوڑ نہ دو. ہندو مذہب بھی مایا کا تصور ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، یہ دنیا کچھ ہے ہی نہیں، بس ایک دھوکے کی چٹی ہے، اس کے قریب نہ جاؤ. عیسائیت کی بھی یہی تعریف ہے. رسل کی کتاب پڑھیں آپ، وائی ایم ناٹ اے کرسچن، میں کرسچن کیوں نہیں ہوں. بہت پڑھا لکھا آدمی ہے رسل، معمولی آدمی تھوڑی ہے، ٹاپ کلاس کا آدمی ہے. وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے وائی ایم ناٹ اے کرسچن، میں کرسچن کیوں نہیں ہوں، میں نے کرسچینٹی کیوں چھوڑ دی. کہا کہ میں نے اس لیے کرسچینٹی چھوڑ دی، کرسچینٹی کی تعلیم یہ ہے کہ اگر آخرت کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ دو. کیوں چھوڑ لوں میں؟ تو میں نے کہا اسے بہتر ہے کہ میں عیسائیت ہی کو چھوڑ دوں. دیکھ لیجیے نا آپ نے، میں غلط تو نہیں کہا، میں تو ریفرنس سے ساری باتیں کی ہیں نا. ایک اسلام وہ دین ہے جو کہتا ہے اللہ نے تمہارے لیے دنیا کا دسترخوان بچھایا ہے، تو جب اس نے یہ دسترخوان تمہارے لیے بچھایا ہے، اگر وہ یہ چاہتا کہ تم خالی اس کو حسرت سے دیکھتے رہو مگر ہاتھ نہ بڑھاؤ، تو وہ یہ دلازاری تمہاری کرنے کے لیے دسترخوان بچھاتا ہی کیوں؟ آپ اگر میرے یہاں لکھنؤ تشریف لائیں، آپ آئیں آئیں گے نہیں، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لکھنؤ تشریف لائیں اور میں لکھنؤ کی شیرمالیں، آپ تو کھائیں ہیں، ٹنڈے کا کباب، ٹنڈا یہ کوئی ترکاری نہیں ہے بھائی، ٹنڈا آپ جانتے ہیں، اس کے ہاتھ یہاں تک ہوتا ہے، اس ہاتھ کٹ گیا تھا، وہ جو بناتا ہے کباب وہ ٹنڈے کباب کہلاتے ہیں، بہترین کباب ہے کھانے کے لائق، آپ کھا چکے ہیں، پوچھیے جی. ٹنڈے کا کباب، بالائی، شیرمانے، لکھنؤ کی جو اسپیشل ڈیلیکیسیز ہیں وہ سب میں نے لگا دی. اور آپ جب بھوکے پیاسے یہاں تشریف لائے تو میں نے کہا کہ دیکھیے یہ بچھایا تو ہے میں نے آپ کے سامنے، لیکن اگر آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہاتھ نہ لگائیے گا، آپ کہیں پاگل ہیں، آپ دیوانے ہیں، آپ بتائیے ذرا. میں تو کامن سینس کی بات کر رہا ہوں. بھائی بھی اللہ نے نعمتوں کا دسترخوان بچھایا کاہے کے لیے؟ اگر وہ ہم کو بھوکا مارنا چاہتا ہے، اگر وہ ہم کو ننگ دھڑنگ رکھنا چاہتا ہے، اگر وہ ہم کو نعمتوں سے دور رکھنا چاہتا ہے، تو اس نے کہا کیونکہ وہ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرتم و باطنہ، ہم نے نعمتوں کا دسترخوان بچھا دیا ہے، زمین کے اندر بھی، زمین کے اوپر بھی، چھپی ہوئی بھی، ظاہر بھی، یہ سب تمہارے لیے ہیں. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام آپ سے صرف اتنا کہتا ہے سوال للسائلین، ہم سب کے رب ہیں، کوئی چہیتا ہمارا نہیں ہے،
ہم سب کے رب ہیں، ہم سب کے پالنہار ہیں، لہذا یہ دسترخوان ہمارا سب کے لیے بچھا ہوا ہے، جی بھر کے کھاؤ، جتنا دل چاہے کھاؤ۔ ہمارے یہاں لکھنؤ کے کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہوں گے، مہذب صاحب کا نام سنا ہوگا آپ نے، شاعر بھی تھے، بڑے اچھے ادیب تھے، بڑے مگر مزاحی آدمی تھے، مذاق بہت زبردست کرتے تھے۔ وہ ایک دعوت میں تشریف لے گئے، وہاں کچھ مولوی حضرات بھی تشریف فرما تھے۔ اب دسترخوان پر بہت سی نعمتیں چنی ہوئی تھیں، اسی میں ایک مرغا بھی تھا۔ وہ مرغا ایک مولوی صاحب کے سامنے گیا اور انہوں نے اس قاب کو وہیں روک لیا، اور محضر صاحب کو بھیج رہا تھا کہ میں کھاؤں اس کو، مگر وہاں سے ہٹے تو کھائیں، وہاں سے وہ ہٹتے ہی نہیں۔ تو محضر صاحب نے آنکھوں میں آنسو بھرنے کے بعد کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دنیا دیکھیے کیسی دنیا ہے، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کی تو لوگوں نے کہا، ابھی کھانے پینے کے معاملے میں یہ سب آپ کیا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہیں دیکھیے میں آپ کو دنیا کی عبرت دکھا رہا ہوں۔ دیکھیے وہ مرغا جو وہاں بیٹھا ہوا ہے نا بےچارا، یہ تھوڑی دیر پہلے جب زندہ تھا تو پھدک کے کبھی ادھر جاتا تھا، کبھی ادھر جاتا تھا، کبھی ادھر جاتا تھا، اب بےچارے کو دیکھیے ایک جگہ ایسا جم کے بیٹھا ہے کہ وہاں سے ہل ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ نہ کرو، مرغے ہیں تو سب کے لیے، نعمتیں ہیں تو سب کے لیے۔ رہنے کے لیے مکان نہیں ہو، کھانے کے لیے اناج نہیں، وہ بھی موجود، اور وہ بھی موجود ہے جس کی دولت خربوں ڈالرز پر مشتمل دنیا کا سب سے مالدار آدمی، مالدار ترین آدمی اس وقت ہندوستان میں مکیش امبانی، خربوں کی اس کی دولت ہے۔ بس بات ختم کر رہا ہوں۔ مولا علی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ایک صاحب نے کہا تھا اسے میں نے تذکرہ کر دیا۔ مولا علی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں، اللہ تو سب کا رازق ہے، اس نے سب کے لیے دسترخوان بچھایا ہے۔ اس دنیا میں اگر تمہیں کوئی بھوکا دکھائی دے رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کا نوالا کوئی اور کھا گیا ہے۔ اس کا نوالا کوئی اور کھا گیا ہے۔ اور اسی بات کو ایک اور جگہ مولانا نے بیان فرمایا کہ میں گزر رہا تھا اور میں نے دیکھا ایک آدمی پیٹ پکڑے ہوئے کہہ رہا ہے ہائے 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 ہائے، کروٹیں بدل رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا رات کو اتنا کھا گیا کہ ہضم نہیں ہوا، پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ کہا تھوڑی دیر کے بعد میرا گزر ایک دوسرے آدمی کی طرف سے ہوا، وہ بھی پیٹ پکڑا ہوئے کہہ رہا تھا ہائے 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 ہائے۔ میں نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا کل سے کھانا نہیں ملا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بد ہضمی کی وجہ سے جس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اگر وہ اس کا حصہ نہ کھاتا اور اس کا حصہ اس کو دے دیتا تو نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا۔ یہ ہے اسلام کا سسٹم۔ اتنے میں کہہ سکتا ہوں، میں کیا کروں، وقت نہیں رہ گیا۔ اس دین نے آپ کو بڑا ذمہ دار بنایا ہے، آپ رب العالمین کے دین کے ماننے والے ہیں، یہ باتیں آپ کو بتائی نہیں جاتی ہیں، سننی بھی سنے، ان کی یہاں بھی حدیث موجود ہے صحیح ستہ میں اور ہمارے یہاں بھی موجود ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، اب جملے میرے ہیں، مطلب انہی کا ہے، خلاصہ یہ ہے میری زبان میں، کہ اگر ایک مسلمان وضو کر کے آیت الکرسی پڑھ کے چاروں قل پڑھ کے اپنے بستر پر سو رہا ہے اور اسے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور اسے یہ معلوم ہے کہ پڑوس میں میرے ایک انسان ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے مسلم ہو، انسان ہے جس کو بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے اور اس کے پاس اتنا کھانا ہے کہ یہ اس کا پیٹ بھر سکتا تھا اور یہ اسے کھانا کھلائے بغیر چاروں قل پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے وضو کر کے سوئے اور رات ہی کو اس کا ہارٹ فیل ہو گیا، تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا یا نصرانیوں کے ساتھ ہوگا۔ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ سماج سے، معاشرے سے غربت کو مٹائے۔ سرکار نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر کے ڈانڈے کفر سے ملے ہوئے ہیں، غربت کی کڑیاں کفر سے ملی ہوئی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی دو پرابلمس ہیں، بس میں اس موضوع کو تو کہوں گا، بس آخری لفظ ہیں دو. مولا علی کون نہیں مانتا؟ مولا علی کو سنی نہیں مانتے؟ اچھا سب مانتے. دیکھیں طاہر القادری صاحب وہ کیسے فضائل پڑھ رہے ہیں، بھیا شیعہ بھی ایسے نہیں پڑھتے. سنیے دوست، آپ میری تقریر چاہے نہ سنیے مگر ان کی تقریر سنیے، دیکھیے آپ کیا فضائل پڑھ رہے ہیں اور کس عقیدت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. مگر مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں، اللہ اکبر، یہ مولا کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے راہ الہی میں اللہ کے دشمنوں کو کم و بیش 10,000 کی تعداد میں قتل کیا، سنگل ہینڈڈ، کہاں اپنے ہاتھ سے تقریباً 10,000 کو قتل کیا. مگر دو ایسے دشمنان خدا ہیں کہ انہیں میں قتل نہیں کر سکا. اب کیا ہے؟ یہ حسرت ہے علی کی جسے مسلمانوں کو پورا کرنا ہے، جب یہ تو بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں ان کو میں اس لیے قتل نہیں کر سکا کہ وہ کانکریٹ شکل میں نہیں تھے، مجسم شکل میں نہیں تھے، ورنہ ان کو بھی قتل کر دیتا. جس میں سے ایک ہے غربت اور ایک ہے جہالت. میں سارے سنیوں اور شیعوں کو جو مولا علی سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کے حکم کے آگے سمن و تعاطن کہتے ہیں، یہ دعوت دوں گا کہ آگے بڑھئے، پہلے ہم سب مل کر اس ملک سے غربت اور جہالت کو مٹائیں. یہی روٹ کاز ہے ساری پرابلمس کا، سمجھ رہے ہیں؟ اسی ظالمانہ نظام کو مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا. بس باقی باتیں رہ گئی، اب میں کل ان شاء اللہ دیکھوں گا میں کیا کروں، میں نہیں سمیٹ پا رہا ہوں. اسی ظالمانہ نظام کو مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا. المیہ یہ ہوا کہ جو لوگ اور جو خانوادے اور جو مختلف پیشوں سے وابستہ افراد زندگی بھر اسلام سے لڑتے رہے، لڑتے رہے، لڑتے رہے، لڑتے رہے، مگر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اسلام آخر میں غالب ہو گیا، تو مولا علی کا ارشاد ہے، میرا کہنا نہیں، ما اسلم ولکن استسلم، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اسلام کی نقاب چہرے پر ڈال کر مسلمانوں کی صفوں میں آ گئے. اس میں کچھ لوگ وہ تھے کہ جب اسلام کی صفوں میں آئے اپنے جاہلی اقدار کو لیے ہوئے، تو کچھ نے سر پر پگڑی باندھ کر ملا کی شکل اختیار کر لی، کچھ نے سر پر تاج شاہی رکھ کر بادشاہ کی شکل اختیار کر لی. یہ ملائیت اور یہ ملوکیت، یہ ملوکیت اور یہ ملائیت، ان دونوں نے مل کر اسلام کے بیڑے کو غرق، چاہے وہ شیعہ بادشاہ ہوں. شیعہ سننے کا مسئلہ یہاں تھوڑی ہے، بادشاہ کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا. اور پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ حسین کو اٹھنا پڑا، اور حسین یہ کہتے ہوئے اٹھے، حسین نے جو فرمایا خطبہ دیا ہے پڑھ لیں، علماء سے پوچھ لیں. وہاں یہ نہیں ہے کہ لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے، مجھے نماز پڑھوانا ہے. یہ نہیں ہے کہ لوگ روزے نہیں رکھ رہے، مجھے روزے رکھوانا ہے. یہ نہیں ہے کہ لوگ حج نہیں کر رہے، مجھے حج کروانا ہے. فرمایا ہے کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں جاہلیت کے نام پر ظلم ہو رہا تھا، وہی اب اسلام کے نام پر ظلم ہو رہا ہے، اسے میں برداشت نہیں کر سکتا. اسی کو لے کر مسئلے پر حسین کربلا کے میدان میں آ گئے. آج آپ حسین کے کڑیل جوان شہزادے علی اکبر کا حال سنتے ہیں. ممکن ہے مجلس میں آج دو تین منٹ آگے بڑھ جائیں، پھر میں مصاحب اب کم نہیں کر سکتا، لیکن دو تین منٹ سے آگے نہیں بڑھیں گے. جب حسین کا پورا لشکر ختم ہو گیا، عباس بھی شہید ہو گئے، تو حسین کا یہ جوان بیٹا، جب علی اکبر رخصت ہو کر چلے ہیں، تو حسین نے فرمایا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پالنے والے تو دیکھ رہا ہے، تو گواہ رہنا کہ اب میرا وہ بچہ جا رہا ہے شہید ہونے کے لیے، اپنی جان دینے کے لیے، کہ جو صورت میں اور سیرت میں، رفتار اور گفتار میں میرے نانا کی تصویر تھا. اے میرے معبود، مجھے اپنے نانا سے بڑی محبت ہے. جب میں نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو اس بچے کو بلا کر اس بچے کی صورت میں نانا کی صورت دیکھ لیا کرتا تھا.
لیکن اب یہ بچہ بھی شہید ہونے کے لیے جا رہا ہے. عزداروں علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے, رکاب فرس پر زور دے کر کھڑے ہوئے, لشکر کے آخر میں بہت دور پسر سعد کو دیکھا اور دیکھا کہ وہ ایک سنہری چھتری کے سائے میں کھڑا ہوا ہے. ایک دفعہ رخ کیا بابا کی طرف, کہا بابا وہ ظالم, وہ شقی سنہری چھتری کے سائے میں کھڑا ہوا ہے اور رسول کا نواسا, علی کا بیٹا, فاطمہ کا لاڈلا, چلچلاتی بھی دھوپ میں بھوکا پیاسا کھڑا ہوا ہے. یہ کہنے کے بعد گھوڑے کو ایر دی, گویا کہ نظر ہے اب پسر سعد کے اوپر, تو وہاں تک پہنچ جاؤں گا اور اس ملون کو قتل کے بغیر مانوں گا نہیں, اور کوئی علی اکبر کے راجے میں حارج نہیں ہو سکتا تھا. مگر وہاں تو مسئلہ یہ آ گیا کہ علی اکبر بڑی تیزی سے گھوڑا دوڑا کر چلے اور تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر نے محسوس کیا کوئی میرے پیچھے زمین پر گرا. جوش و شجاعت میں آگے بڑھے تھے مگر محسوس ہوا کوئی میرے پیچھے گرا. گھوڑے کو روکا, پلٹ کر دیکھا, دیکھا بوڑھا باپ زمین پر گرا پڑا ہوا ہے. گھوڑے سے اتر کر آئے, کہا بابا آپ تو رخصت کر چکے تھے. کہا ہاں بیٹا, ہاں بیٹا تم صاحب اولاد نہیں ہو, تم احساس نہیں کر سکتے کہ ضعیف باپ کی گود سے اگر بچھڑ کر جوان بیٹا جا رہا ہو تو باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. بہرحال رضا دلان حسین علی اکبر رخصت ہوئے, آ کر لشکر پر حملہ کیا. تین دن کے بھوکے اور پیاسے تھے مگر 120 آدمیوں کو قتل کیا, 120 آدمیوں کو قتل کیا مگر اب خود بھی زخمی ہو گئے, ضلع ہی کڑیوں سے خون ابل رہا ہے. بابا کے پاس پلٹ کر آئے, آپ معلوم ہے کیوں آئے تھے؟ پانی لینے کے لیے آئے تھے کہ بہت پیاسا ہوں بابا. نہیں ذرا سا ایک منٹ آپ مجھے توجہ رکھیں, یہ کون آیا ہے پانی کا سوال کرتا ہوا؟ حسین کا اپنا بیٹا, وہ بھی زخمی, ضلع ہی کڑیوں سے خون ابل رہا ہے. دیکھیے حسین کی جہاں اور اخلاقی بلندیاں تھیں وہاں ایک اخلاقی بلندی یہ بھی تھی کہ یہ کسی کو پیاسا نہیں دیکھ سکتے تھے, یہ کسی کو پیاسا نہیں دیکھ سکتے تھے. آپ کو یاد ہے نا, ہور جب آیا ہے تو دشمن تھا مگر پیاسا تھا, اس کو پانی پلا دیا. ہور کے گھوڑوں کی زبانیں نکلی ہوئی تھی, ان کو پانی پلا دیا. آپ مجھے بتائیں کہ جو اپنے دشمن کے سپاہیوں کو ان کے گھوڑوں کو پانی پلائے جب اس کا بچہ خود آ کر پانی مانگ رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کہ بابا بہت پیاس لگی ہے. ایک واقعہ سن لیجئے تب آپ کو اس منظر کی نزاکت کا اندازہ ہوگا. علی اکبر نے جب سے ہوش سنبھالا تھا ایک ٹسل تھی, ایک کشمکش تھی جو باپ بیٹے میں چلتی رہتی تھی. کیا کشمکش؟ کشمکش یہ تھی کہ حسین علی اکبر سے بار بار کہتے تھے بیٹا میں تمہارا باپ ہوں, اتنا پیارا بچہ ہے تو, میرا دل چاہتا ہے کہ تو مجھ سے کبھی کوئی شے مانگ تاکہ میں وہ شاید تجھے دوں, میرا خون بڑھے گا, میں خوش ہوں گا. اور بچہ جواب دیتا تھا ہاں بابا میں آپ سے ضرور مانگوں گا, اگر میری کوئی فرمائش میری پھوپھی پوری نہیں کریں گی تو آپ سے مانگ لوں گا, لیکن میری ہر فرمائش میری پھوپھی آپ کی بہن زینب پوری کر دیتی ہیں, میں آپ سے کیا مانگوں. 18 برس تک یہ کشمکش چلتی رہی. اب 18 برس کے بعد علی اکبر آ کر حسین سے کہتے ہیں بابا آپ برابر کہتے رہتے تھے کہ میں آپ سے کچھ مانگوں, زندگی میں پہلی مرتبہ میں یہاں سے مانگ رہا ہوں بابا تھوڑا پانی, بابا تھوڑا پانی. اور حسین کی مظلوم یہ کہ حسین نے کہا بیٹا پانی کہاں ممکن, اپنی زبان میرے ذہن میں دو. زبان ذہن میں دیو, گھبرا کر نکال لی. پھر امام نے کہا انگوٹھی دیو, کہا جاؤ بیٹا تم کو تمہارے نانا آپ ایک اوسر سے یوں سیراب کریں گے, پھر کبھی تمہیں پیاس نہ لگے گی. علی اکبر آئے, آنے کے بعد پھر حملہ کیا, 80 آدمیوں کو پھر قتل کیا, لیکن اب سنان ابن انس کا نیزہ سینے کے پار ہو گیا. حسین کا جوان بیٹا گھوڑے پر ڈگمگایا اور اس کے بعد آواز دی کہ یا بتاؤ علیکم انی سلام, بابا میرا سلام ہے آخر قبول کیجیے. عزاداروں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, یہاں بہت سے علماء جن کا علم مجھ سے زیادہ موجود ہیں, آپ ان سے تصدیق کروا لیں کہ جب بھی حسین نے کسی مجاہد نے حسین کو مدد کے لیے پکارا حسین تیر کی طرح سے پہنچ گئے, تیر کی طرح سے پہنچ گئے, سر نہیں کاٹ پایا کوئی, کسی شہید کا سر نہیں کٹا. بس ایک علی اکبر کی منزل ہے کہ جب بچے نے کہا کہ بابا آئیے
تو حسین کا عالم یہ کہ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، کہہ رہے بیٹا بیٹا پھر ایک مرتبہ آواز دو، پھر ایک مرتبہ آواز دو، یقین کرو مجھے آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، میں کیسے تم تک پہنچوں؟ الدارا حسین علی اکبر کی لاش تک نہیں پہنچ سکتے تھے، مجلس ختم ہو رہی ہے، علی اکبر کی لاش تک نہیں پہنچ سکتے تھے ہم، ارے ہم حسین کی پوجا نہیں کرتے تو حسین کے گھوڑے کی پوجا کیا کریں گے بھائی؟ مگر ان گھوڑوں کی خدمتیں، حسین علی اکبر کے گھوڑے نے جب یہ دیکھا کہ حسین بیٹے کی لاش پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو یہ گھوڑا دوڑتا ہوا آیا، آنے کے بعد حسین کی ابا کا دامن اپنے سوتن سے پکڑا، منہ میں پکڑا اور کھینچتا ہوا لے کر آیا اور لا کر بیٹے کی لاش تک پہنچا دیا۔ مسئلہ دار و مجلس ختم، حسین سرانے بیٹھے، علی اکبر کے سینے سے برچی کھینچی، علی اکبر نے دو ہچکیاں لیں اور دنیا سے رخصت ہو گئے، بس مجلس ختم۔ حسین جھکے، جھک کر بچے کی لاش اٹھانا چاہی مگر جھک تو گئے، سیدھے نہ ہو سکے، علی اکبر کی لاش اٹھا نہ پائے۔ ازداروں بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، عزیزوں جب بھی کوئی مجاہد حسین کا گھوڑے سے گرا ہے تو اس نے حسین کو پکارا، عباس نے حسین کو پکارا، قاسم نے حسین کو پکارا، اور محمد نے حسین کو پکارا، حر نے حسین کو پکارا، حبیب نے حسین کو پکارا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ جب حسین پکار رہے ہیں کہ بچوں آؤ آ کر میری مدد کرو، مجھ سے علی اکبر کی لاش نہیں اٹھ رہی ہے، معصوم بچوں نے آ کر علی اکبر کی لاش اٹھائی، پیچھے پیچھے حسین ماتم کرتے ہوئے، واہ محمد واہ علی۔